أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي النوري العربي الحاشمي أما بعد محترم سامعین کرام, ملاقات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کیسٹ پیش کی جا رہی ہے تاکہ تمام مومنین کرام اس کیسٹ کے ذریعے سے زیادہ زیادہ تعداد میں استفادہ فرمائیں. محترم سامعین کرام, آئیے اب ہم عرض کرتے ہیں واقعہ نمبر 57 یعنی 57. بحار الانوار میں یہ واقعہ نقل ہے کہ اصحاب سلاطین میں سے ایک شخص معمر بن شمس کے پاس قریہ برس جو حلیہ کے نزدیک ایک گاؤں ہے اور وقف علوئین ہے ٹھیکے پر تھا. وہاں معمر کا ایک نائب ابن خطیب رہا کرتا جو مومن صالح تھا. اس کے ساتھ ایک کارندہ تھا جس کو عثمان کہتے تھے. وہ مذہب میں ابن خطیب کی ضد تھا. ان دونوں میں مذہبی باتوں پر لڑائی ہوتی رہتی تھی. ایک روز ایسا ہوا کہ یہ دونوں اس جگہ حاضر ہوئے جو برس میں مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہلاتا ہے. اس وقت وہاں عام لوگوں کا کافی مجمع تھا. موقع پا کر ابن خطیب نے عثمان سے کہا کہ اس وقت ہمارے درمیان حق و باطل کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں ان حضرات کے نام اپنے ہاتھ پر لکھتا ہوں جن سے مجھ کو محبت ہے. تم ان صاحبان کے نام اپنے ہاتھ پر لکھو جنہیں تم دوست رکھتے ہو, اور ہم ان دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ملا کر آگ میں رکھیں. جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل پر ہے, اور جس کا ہاتھ نہ جلے اس کو حق پر سمجھا جائے. یہ سن کر عثمان گھبرایا اور اس فیصلہ پر تیار نہ ہوا. ہر چند لوگوں نے اصرار کیا کہ جب تم اپنے کو حق پر سمجھتے ہو تو کیوں اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے, مگر وہ انکار ہی کرتا رہا. جس پر مجمع نے بہت لان و تان کی. جب یہ خبر عثمان کی ماں کو ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کی حمایت میں سب لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اور بالا خانہ پر سے اتنا کوسا کہ کوئی کسر باقی نہ رکھی. جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اسی وقت آنکھوں سے اندھی ہو گئی اس کی ماں, اور اپنی اسی حالت کو محسوس کر کے اس نے دوسری عورتوں کو آواز دی. جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ بظاہر آنکھیں تو ہیں مگر اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. ہاتھ پکڑ کے کوٹھے سے نیچے اتارا گیا. چونکہ فوراً اس ناگہانی بات کی شہرت ہو گئی تھی, سب عزیز قریب آنے لگے. علاج میں پوری کوشش ہوتی رہی, بلکہ حلہ و بغداد سے بھی عتبہ بلائے گئے, مگر کوئی کامیابی نہ ہو سکی. تب کچھ مومنہ عورتوں نے جو اس کی ملنے جلنے والیاں تھیں یہ سمجھایا کہ تجھے حضرت صاحب العمر علیہ الصلوۃ والسلام نے اندھا کیا ہے, اگر تو شیعہ ہو جائے اور ان کی دوستی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کر لے تو ہم اس کے ضامن ہیں کہ خداوند عالم حضرت کی برکت سے تجھے عافیت عطا فرمائے گا, ورنہ اس بلا سے خلاصی ناممکن ہے. چنانچہ وہ اس پر راضی ہو گئی. جب شب جمعہ آئی تو وہ مستورات اس کو حلہ میں اس مقام پر لے گئیں جو حضرت سے منسوب ہے. وہاں پہنچ کر اس کو توقبہ کے اندر داخل کر دیا اور خود سب باہر رہیں. ابھی چوتھائی رات گزرنے پائی تھی کہ وہ عورت بینا ہو کر اس طرح نکل آئی کہ ہر ایک کی صورت پہچان رہی تھی. سب کے کپڑوں کا رنگ بتاتی تھی, جس سے ان مومنات کی خوشی کا عجب عالم ہوا. سب کی سب حمد و شکر الہی میں مصروف و مشغول ہو گئیں. اس کے بعد کیفیت دریافت کی تو اس نے کہا, جس وقت تم مجھے پہنچا کر باہر آ گئیں تو اس تھوڑی دیر بعد کسی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ باہر چلی جا, خداوند نے تجھے ٹھیک کر دیا. ان کے یہ کہتے ہوئے فوراً میری آنکھوں میں روشنی آ گئی اور میں نے دیکھا کہ سارا قبہ روشن ہوا رہا ہے اور درمیان میں ایک صاحب بیٹھے ہیں. میں نے ان سے کہا, یا سیدی آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنا نام بتایا اور میری نظر سے غائب ہو گئے. اس بیان کے بعد سب عورتوں وہاں سے واپس آ گئیں اور عثمان شیعہ ہو گیا. اس کے اور اس کی ماں کے اعتقادات درست ہو گئے. ان کے قبیلہ کو وجود امام علیہ السلام کا یقین ہو گیا, اور جس نے بھی اس قصہ کو سنا وہ معتقد ہوتا رہا. حلہ بغداد و کوفہ کے ایک قریب مشہور شہر ہے جہاں بڑے بڑے علماء و مجتہدین گزرے ہیں. یہاں بھی مثل وادی سلام و مسجد سولہ وغیرہ کے حضرات سے منسوب ایک مقام ہے, جس سے بظاہر اس امر کا تعلق ہے کہ یا تو لوگوں کو وہاں شرف حضوری حاصل ہوتا رہا یا حضرت کے معجزات دکھائے گئے ہیں. پس جس طرح دیگر مقامات مقدسہ اجابت دعا کے مخصوص مقامات ہیں جہاں رحمت الہی نازل ہوتی ہے, اسی طرح حضرت کے یہ سب مقامات بھی مقامات متبرکہ میں داخل ہیں. اور
ان کی حضرت سے نسبت وہاں دعا کرنے والوں کے لیے خاص توجہ کا باعث ہو جاتی ہے. حضرت کے توسل سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں اور سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں.
واقعہ نمبر 58, بحار الانوار میں بعض اصحاب صالحین سے یہ روایت ہے کہ محی الدین اربلی نے بیان کیا کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس وقت ایک اور شخص بھی تھا جس پر کچھ آنگ تاری ہوئی اور سر سے امامہ گر گیا. ہم نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک چوٹ کا نشان ہے جس کے متعلق میرے والد نے سوال کیا, تو اس نے جواب دیا کہ یہ صفین کی ضربت ہے. والد نے کہا یہ کیا کہتے ہو, صفین کا واقعہ تو بڑے پرانے زمانے کا ہے, اس وقت تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ مصر جا رہا تھا سفر میں, قبیلہ غزہ کے ایک شخص کا ساتھ ہو گیا. باتوں باتوں میں جنگ صفین کا بھی تذکرہ آ گیا, جس پر چلتے چلتے اس نے یہ بھی کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو اپنی تلوار علی اور اصحاب علی کے خون سے سیراب کرتا. میں نے بھی جواب میں کہا کہ اگر میں اس روز ہوتا تو اپنی تلوار کو معاویہ اور اصحاب معاویہ کے خون سے سیراب کرتا. اور بات کیا ہے, اس وقت میں اور تم علی و معاویہ کے ساتھی دونوں موجود ہیں ابھی صحیح. پس میرے اور اس کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی اور ایسی ہوئی کہ ہم دونوں سخت زخمی ہو گئے. جب اس شدت میں بے حال ہو کر میں زمین پر گر پڑا تو کسی نے مجھ کو سر نیزہ سے بیدار کیا. آنکھیں کھولی تو یہ دیکھا کہ ایک صاحب گھوڑے سے اترے اور اپنا ہاتھ میرے زخم پر ملا, جس سے میری حالت ٹھیک ہو گئی اور مجھ سے فرمایا ابھی یہیں ٹھہرے رہنا, اور خود ذرا سی دیر کے لیے میری نظر سے غائب ہو گئے. جب واپس ہوئے تو ان کے ہاتھ میں میرے دشمن کا سر تھا اور ساتھ میں اس کا گھوڑا بھی, اور مجھ سے فرمایا کہ یہ تیرے دشمن کا سر ہے, تو نے ہماری مدد کی تھی, ہم نے تیری مدد کی, خداوند عالم اس کی مدد فرماتا ہے جو اس کا مددگار ہو. میں نے عرض کیا یہ تو فرمائیے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فلا بن فلا یعنی صاحب الامر ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کوئی اس چوٹ کے متعلق تجھ سے دریافت کرے تو کہہ دینا کہ یہ ضربت صفین ہے.
واقعہ نمبر 59, آقا شیخ محمود میثمی نجفی تہرانی اپنی کتاب دار السلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ فاضل جلیل اخوان ملا ابو القاسم قندھاری تہرانی, جو جناب کے لقب سے مشہور تھے, ان کے متعلق بعض فضلہ نے حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت کا ایک واقعہ نقل کیا. چونکہ ایسے مطالب کو میں درج کر رہا تھا اس لیے جناب قندھاری کو خط لکھا اور ان سے استدعا کی کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس واقعے کو تحریر فرمائے. چنانچہ ان کا یہ جواب میرے پاس پہنچا کہ سن 1266 ہجری میں مقام قندھار ملا عبد الرحیم افغان سے میں پڑھا کرتا تھا. ایک مرتبہ جمعے کے دن شام کو ان کے یہاں گیا تو دیکھا کہ بہت سے علماء جمع ہیں, جن میں ایک مصری عالم بھی تھے, افغانی عورتیں بھی تھیں, اور اس جلسے میں شیعہ مذہب کی خوب مذمت ہو رہی تھی. یہاں تک کہ قاضی القضاء ملا غلام محمد نے یہ بھی کہا کہ شیعوں کی خرافات میں سے ایک یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام پسر حضرت عسکر علیہ السلام بمقام سامرہ سن 255 ہجری میں پیدا ہو چکے ہیں اور سن 260 ہجری میں اپنے مکان کے اندر سرداب میں غائب ہو گئے, جو اس وقت تک زندہ ہیں اور نظام عالم انہی کے وجود سے وابستہ ہے. اگرچہ تمام اہل مجلس شیعہ عقائد کے متعلق ناسزا الفاظ استعمال کر رہے تھے اور سب ہم زبان تھے, لیکن مصری عالم باوجود یہ کہ پہلے سب سے زیادہ برا بلا کہہ چکے تھے, لیکن حضرت حجت علیہ السلام کے ذکر پر خاموش رہے. اور قاضی کا کلام ختم ہونے کے بعد کہنے لگے, میں جامع طولو میں حدیث کے درس میں شریک ہوا کرتا تھا. ایک روز حضرت مہدی علیہ السلام کے شمائل پر گفتگو چھڑ گئی اور قیل و قال کی یہ نوبت پہنچی کہ خوب شور و غل ہونے لگا. اسی حالت میں سب نے دیکھا کہ ایک جوان اسی صورت کے جس پر بحث ہو رہی تھی سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اس وقت سب کا یہ حال ہوا کہ کسی کو ان پر نگاہ ڈالنے کی قدرت نہ تھی اور مجمع پر سکتہ کا عالم طاری ہو گیا تھا. جناب اخوند ملا ابو القاسم نے اس خط میں لکھا تھا کہ مصری عالم کے اتنے بیان کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ یہاں بھی اہل جلسہ خاموش ہیں, سب کی نگاہیں نیچی ہیں اور پیشانیوں سے عرق ٹپک رہا ہے. ان لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر میں بہت متحیر تھا, جو یکایک میری نظر ایک جوان پر پڑی جو درمیان مجلس میں روب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے, جن کو دیکھتے ہی میری حالت میں دیگر گوں ہو گئی، طاقت و توانائی نے جواب دے دیا اور پاؤں گھٹنے تک یہی صورت رہی کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہوش آیا۔ پھر اس طرف دیکھا تو وہ جوان تشریف فرما نہ تھے، اور جملہ حاضرین خاموشی کے ساتھ یکے بعد دیگرے بغیر اس تحیت و سلام کے جو وہاں کا دستور ہے اٹھتے جا رہے تھے۔ میں بھی چلا آیا، رات خوشی و غم میں کاٹی۔ خوشی اس کی تھی کہ میں حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو گیا، اور غم اس بات کا تھا کہ دوسری مرتبہ جمال مبارک پر نظر نہ کر سکا۔ دوسرے روز جب میں پڑھنے کے لیے گیا تو ملا عبد الرحیم نے کہا کہ تم نے دیکھا کہ کل کیا ہوا؟ حضرت قائم علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے، اور حضرت کا ایسا تصرف حاضرین پر ہوا کہ کسی میں دیکھنے اور بولنے کی طاقت نہ رہی، مجھ کو بھی پسینہ آ گیا اور سارا جلسہ بغیر سلام علیہ کے درہم برہم ہو گیا۔ اس وقت میں نے ان کے اس کہنے کی دو وجہوں سے تصدیق نہ کی، ایک اپنی شیعیت کی وجہ سے خوف، دوسرا سبب یہ کہ انتظار کی مجھے اس کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ محض خیال ہی تو نہ تھا۔ اس بنا پر میں نے انہیں یہ جواب دے دیا کہ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، نہ مجمع کی ایسی حالت میری سمجھ میں آئی، جس پر انہوں نے کہا کہ تم ایسے کھلم کھلا واقعہ کا انکار کر رہے ہو جس کو بہت سے لوگوں نے رات اور آج دن میں میرے پاس لکھ کر بھیجا ہے، اور کچھ لوگ خود آئے اور زبانی بات چیت کر گئے۔ پھر دوسرے روز ایک شیعہ صاحب ملے جو سردار محمد علی خان کے ساتھ اس جلسے میں موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری آنکھیں اس کرامت سے روشن رہیں، سردار مذکور عنقریب شیعہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد قاضی القضاہ کے ایک بیٹے راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا تمہیں میرے والد نے بلایا ہے۔ میں نے کچھ عذر بھی کیا مگر وہ نہ مانے۔ بالآخر گیا تو دیکھا کہ مفتیان جمع ہے اور وہ عالم مصری بھی موجود ہیں۔ قاضی القضاہ نے اس مجلس کی کیفیت مجھ سے دریافت کی، میں نے جواب میں یہ کہا کہ صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمام حاضرین پر خاموشی طاری ہوئی اور بغیر تحیہ کے سب اٹھ اٹھ کر جانے لگے۔ یہ سن کر دوسرے لوگوں نے قاضی القضاء سے عرض کیا کہ یہ دروغ بیانی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ روز روشن میں ایک جلسہ ہو اور وہاں ایک آنے والے صاحب کو سب تو دیکھیں اور یہ نہ دیکھے۔ قاضی القضاء نے کہا یہ طالب علم ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ممکن ہے کہ ان حضرات نے اپنے کو صرف منکرین کی نظروں میں جلوہ گر فرمایا ہو، چونکہ اس شہر میں جو فارسی زبان کے لوگ ہیں ان کے آباؤ اجداد شیعہ تھے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ من جملہ شیعہ عقائد کے مام عصر کا وجود کا اعتقاد اولاد میں باقی رہ گیا ہو اور اس وجہ سے اس طالب علم نے نہ دیکھا ہو۔ پس قاضی القضاء کا یہ کلام سن کر تعیہ کرین سب کی تصدیق کرنا پڑی، بلکہ بعضوں نے تحسین و آفرین کی۔ واقعہ نمبر 60، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں یہ واقعہ ابو راجہ حمامی ساکن حلہ کا نقل فرمایا ہے، جو بہت مشہور رہا ہے اور جس کا ذکر بہت سے عیان و افاضل نے کیا ہے، جن میں سے شیخ زاہد عابد محقق شمش الدین بن قارون ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حلے میں ایک حاکم تھا جس کو مرجان صغیر کہتے تھے، وہ بڑا ناصبی دشمن اہل بیت تھا۔ اس سے لوگوں نے ابو راجہ کی شکایت کی کہ یہ بعض صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، جس پر اس نے ابو راجہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ آیا تو اس کو بہت پیٹا گیا اور بیچارے کو اتنا مارا کہ دانت بھی ٹوٹ گئے، زبان کو باندھا گیا، ناک میں سوراخ کر کے نکیل ڈالی گئی، حلے کے گلیوں میں پھرایا گیا، یہاں تک کہ وہ زخمی مومن جو نیم مردہ ہو چکا تھا اسی گشت کی حالت میں زمین پر گر پڑا۔ ظالم حاکم نے قتل کا حکم دے دیا، لیکن کچھ لوگوں نے سفارش کی کہ یہ بوڑھا آدمی ہے اور اس قدر مجروح ہو چکا ہے، قریب ہلاکت ہے، خود ہی مر جائے گا، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں کے اصرار پر اس بیچارے کو رہا کر دیا گیا اور گھر والے وہاں سے اٹھا کر لے گئے، سب کو یقین تھا کہ رات ہی میں ختم ہو جائے گا۔ مگر جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ تندرستوں کی طرح نماز پڑھ رہا ہے، سارے دانت صحیح سالم ہیں، سب زخم مندمل ہو چکے ہیں جس پر چوٹوں کے نشان تک نہیں۔ اس صورت سے لوگوں کو تعجب کی حد نہ رہی اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کا سوال کیا تو اس نے کہا کہ موت سامنے آ چکی تھی، دل ہی دل میں خداوند عالم سے دعا اور اپنے مولا صاحب الزمان علیہ السلام سے فریاد کرتا رہا۔ جب خوب اندھیری رات ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر منور ہے، یکایک حضرت تشریف لے آئے اور اپنا دست مبارک میرے منہ پر پھیرا اور فرمایا کہ باہر جا اور اپنا کام کر، حق تعالیٰ نے تجھ کو عافیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں ایسا ٹھیک ہو گیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو۔ شمس الدین محمد نے فرمایا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ابو راجح کمزور زردرنگ کا بوڑھا آدمی تھا جس کے حمام برابر جایا کرتا تھا، مگر اس صبح کو اوروں کے ساتھ جا کر دیکھا تو وہ صاحب قوت، درست قامت، سرخ چہرہ، 20 سال کا جوان معلوم ہو رہا تھا، اور پھر زندگی بھر اس کی یہی صورت رہی۔ جب یہ خبر شہر میں مشہور ہوئی تو اس حاکم نے ابو راجح کو بلایا اور یہ حالت دیکھ کر بڑا رعب اس پر طاری ہوا کہ کل کیا تھا، آج کیا ہو گیا۔ اسی وقت سے اس کے عمل میں ایسی تبدیلی ہوئی کہ یا تو اس مقام کی طرف جو حلے میں حضرت حجت علیہ السلام سے منسوب ہے پشت کر کے بیٹھا کرتا تھا، یا اس واقعے کے بعد اس کی جانب منہ کر کے بیٹھنے لگا اور مومنین اہل حلہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہا، پھر تھوڑے ہی عرصے میں مر گیا۔ واقعہ نمبر 61، سید جلیل عالم نبیل بہاءالدین علی بن عبد الحمید حسینی نجفی نے، جو بزرگان علماء میں سے تھے اور فخر المحققین صاحبزادہ علامہ حلی علی الرحمہ کے شاگرد تھے، کتاب غیبت میں یہ حکایت شمس الحق والدین حاج محمد بن قارون سے نقل فرمائی ہے کہ ایک مومنہ صالح محمود فارسی کی بیوی تھی جو بہت سخت دشمن اہل بیت تھا، اور اس کے اہل وطن بھی اس عداوت میں مشہور تھے، لیکن پھر کچھ ایسی توفیق الہی شامل ہوئی کہ محمود نے مذہب شیعہ اختیار کر لیا۔ اس کے متعلق میں نے اس مومنہ سے دریافت کیا کہ تیرے باپ نے یہ کیوں جسارت کی کہ جو ایک ناصبی کے ساتھ تیرا عقد ہوا اور ایسی بات پیش آئی جو تیرے شوہر نے اپنے سب گھر والوں اور رشتہ داروں کا مسلک چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، یہ عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو سن کر لوگ تعجب کرتے ہیں، اس کی کیفیت آپ میرے شوہر سے پوچھ لیجئے۔ چنانچہ میں نے محمود سے دریافت کیا تو اس نے پوری صورت اس طرح بیان کیا کہ ہماری بستی کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب کسی قافلے کی آمد کی خبر سنتے تو پہلے سے ملنے کے لیے آبادی سے باہر نکل جاتے۔ ایک مرتبہ ہم نے سنا کہ بڑا قافلہ آ رہا ہے، میری کمسنی کا زمانہ تھا، ہم بہت سے لڑکے مل کر قافلہ کی جستجو میں بغیر سوچے سمجھے کودتے پھاندتے بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ ہم سے راستہ چھوٹ گیا اور ایسے پرخار جنگلے پہنچ گئے جس سے ہم بالکل نا آشنا تھے، چلنے کی قوت نہ رہی، طاقت نے جواب دے دیا، مارے پیاس کے زبانیں باہر آ گئیں اور ہم سب کو موت کا یقین ہو گیا۔ یکایک ہم نے ایک شخص کو سفید گھوڑے پر سوار آتے ہوئے دیکھا جو ہمارے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور اس جگہ نہایت لطیف فرش کیا جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی ہم انہیں کی طرف متوجہ تھے، ناگاہ دوسرے صاحب نظر آئے جو سرخ گھوڑے پر سوار، سفید کپڑے پہنے، سر پر امامہ، گھوڑے سے اتر کر اسی فرش پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور ان دوسرے رفیق نے بھی انہیں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر تعقیبات سے فراغت کے بعد میری طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا، اے محمود، میں نے کمزور آواز سے عرض کیا، لبیک یا سیدی۔ فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ میں نے کہا، خستگی و تشنگی کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بدن میں تازہ روح دوڑ گئی اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میرے چہرے اور سینہ پر ہاتھ پھیرا جس سے تمام تکلیفیں جاتی رہی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان ہنزلوں میں سے ایک دانہ ہنزل کا توڑ لاؤ، یہ انتہائی کڑوا پھل ہے جس کو اندرائن کہتے ہیں۔ چونکہ اس جنگل میں ہمارے سامنے اس کے بہت سے درخت تھے، اس لیے میں فوراً ایک بڑا سا پھل توڑ کر لے آیا جس کے دو ٹکڑے کر کے انہوں نے مجھ کو دے دیا اور فرمایا کہ انہیں کھا لو۔ اگرچہ میں جانتا تھا کہ یہ پھل نہایت کڑوا ہوتا ہے، مگر انکار کی جرات نہ ہوئی اور میں نے لے کر چکھا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، مشک سے زیادہ خوشبودار تھا، چنانچہ میں نے وہ دونوں ٹکڑے کھا لیا اور خوب سیر و سیراب ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوسرے ساتھیوں کے لیے بھی یہی صورت ہوئی۔ جس کے بعد وہ سوار ہونے لگے تب ہم نے عرض کیا، اے ہمارے آقا، آپ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے، اتنا اور کر دیجئے کہ ہم اپنے یہاں پہنچ جائیں۔ اور انہوں نے کہا، جلدی مت کرو، اور اپنے نیزے سے ہمارے گرد ایک خط کھینچ دیا اور ماں اپنے رفیق کے تشریف لے گئے۔ جس کے بعد ہم بھی راستہ کی تلاش میں چل پڑے، یکایک ہمارے سامنے ایک دیوار سی حائل ہو گئی۔ اس وقت ہم دوسری طرف رک کر کے چلنے لگے، ادھر بھی دیوار نظر آئی، غرض جدھر کو چلے یہی صورت دیکھ مجبور ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی بے بسی پر روتے رہے۔ اسی حالت میں رات ہو گئی۔ کچھ ہنزل توڑ کر ہم نے کھانے چاہے تو وہ نہایت تلخ تھے، یعنی بہت کڑوے تھے، جن کو ہم نے پھینک دیا۔ جانور کثرت کے ساتھ وہاں جمع ہونے لگے، لیکن جب وہ ہماری طرف آتے تو وہی دیوار بڑھنے سے روک دیتی، اور جب وہ ہٹ جاتے تو دیوار بھی نظر نہ آتی۔ اسی صورت میں ساری رات کاٹی، جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سورج بھی نکل آیا، گرم ہوا چلنے لگی، پیاس کا زور ہونے لگا، جو اتنے میں پھر وہی دونوں سوار آ گئے اور ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جو پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ جانے لگے تو ہم نے خدا کی قسم دے کر عرض کیا کہ ہمارے گھر والوں تک ہمیں پہنچا دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، مطمئن رہو، وہ شخص جلد آیا اور چاہتا ہے جو تمہارے عزیزوں تک تمہیں پہنچائے گا۔ یہ فرما کر وہ نظر سے غائب ہو گئے۔ جب شام ہونے لگی تو ہم نے اپنی بستی کے ایک شخص کو دیکھا جو تین گدھے ساتھ لیے ہوئے ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے آ رہا تھا، مگر وہ ہمیں دیکھ کر خوف کے مارے ایسا بھاگا کہ گدھے بھی چھوڑ دیے۔ اس وقت ہم نے اس کا نام لے کر آوازوں پر آوازیں دے دیں، تب وہ ہمیں پہچان کر لوٹا اور کہنے لگا، رے تمہارے گھروں میں رونا پیٹنا ہو رہا ہے، جلدی کھڑے ہو اور میرے ساتھ چلو، اس وقت مجھے لکڑیاں کی بھی حاجت نہیں، تم ان گدھوں پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم سوار ہو گئے اور اس کے ساتھ چل دیے۔ جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچے تو اس نے آگے جا کر ہماری خیر خبر آبادی میں پہنچا دی، جس پر بڑی خوشیاں ہونے لگی اور ہمارے لوگوں نے اس خوشخبری پر بہت کچھ اس کو انعام دیا، اور سب لوگ ہم سے مل کر نہایت درجہ مسرور ہوئے۔ لیکن ہم نے جو واقعات بیان کیے انہیں سب نے جھٹلایا اور کہنے لگے، یہ سب باتیں محض خیالات ہیں جو پیاس وغیرہ کی شدت سے تمہارے دماغوں میں پیدا ہو گئے تھے۔ محمود کہتا ہے کہ کافی زمانہ کے بعد اس قصہ کو میں بالکل بھول گیا تھا۔ جب میری عمر 20 سال کی ہوئی تو میں نے کرایہ پر سواریاں چلانے کا پیشہ اختیار کیا، اور میں مومنین خصوصاً زائرین ائمہ طیبین جو سامرے آیا جایا کرتے تھے ان سے عداوت رکھنے میں اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ سخت تھا، اس لیے اکثر ان لوگوں سے کرایہ کا معاملہ کیا کرتا تھا، اچھی طرح ان کی ایذا رسانی کا موقع ملتا رہا، اور یہ میرا عمل خدا وند عالم کی خوشنودی کا باعث ہو۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حلے کے لوگوں کو جو زیارت سے واپس آ رہے تھے میں نے سواریاں کرائے پر دی۔ ان زائرین میں ابن سہیلی و ابن عرفا و ابن حارب و ابن زہدری وغیرہ بھی تھے، اور یہ لوگ میرے بغض و عناد سے خوب واقف تھے۔ ان سب نے مجھ کو بہت پریشان کیا اور مجھے تنہا دیکھ کر راستے بھر بڑی سخت باتیں سناتے رہے۔ چونکہ ان لوگوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں ان کے مقابلے پر قادر نہ تھا، اس وجہ سے بالکل خاموش رہا۔ لیکن جب بغداد پہنچے اور یہ جماعت جانب غرب اتر گئی تو مارے غصے کے میرا سینہ پھٹا جاتا تھا، منہ پر تماشے مارتا اور روتا ہوا اپنے لوگوں سے ملا، اور جو کچھ مجھ پر گزری تھی ساری کیفیت ان سے بیان کی، جس پر سننے والوں نے حلے کے ان مومنین کو بہت برا بھلا کہا، اور مجھ کو اطمینان دلایا کہ جب وہ شہر سے باہر نکلیں گے تو ہم سب مل کر ان سے پورا پورا بدلہ لیں گے، اور اس سے زیادہ کر کے دکھائیں گے جو انہوں نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ غرض کی یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور یہ خیال دل میں آیا کہ کیا بات ہے کہ رافضی لوگ کبھی اپنے مذہب سے نہیں ہٹتے، مگر دوسرے مذہبوں والے ان کے مذہب میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ حق انہی کی طرف ہے۔ اسی سوچ میں دیر تک پڑا رہا آخر کار بارگاہ الہی میں رسول خدا کا واسطہ دے کر یہ دعا کی کہ آج رات کو خواب میں مجھے کوئی ایسی علامت دکھا دے جو اس کے قرار دیے ہوئے سچے مذہب کی دلیل ہو سکے۔ اسی حالت میں نیند آ گئی، دیکھا کہ بہشت سجایا جا رہا ہے، اس میں مختلف رنگ کے طرح طرح کے پھلوں کے درخت ہیں، چار نہریں شراب کی، دودھ کی، شہد کی، پانی کی جاری ہیں، اور پانی کا کنارہ ایسا زمین کے برابر ہے کہ اگر چیونٹی بھی پینا چاہے تو پی سکتی ہے۔ خوبصورت عورتیں بھی ہیں، کچھ لوگ میوے کھا رہے ہیں اور نہروں سے پی رہے ہیں۔ میں نے بھی کھانا پینا چاہا، مگر جب میووں کو ہاتھ لگانا چاہا تو وہ اونچے ہو جاتے، نہرے سے پانی پینا چاہا تو وہ نیچے ہو جاتی۔ تب میں نے اوروں سے پوچھا کہ تم تو یہاں کی چیزیں کھا پی رہے ہو اور میرے لیے میسر نہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم ابھی ہم سے نہیں ہو۔ اسی حالت میں بڑی فوج دیکھی جو کہہ رہی تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لا رہی ہیں۔ پھر جوک در جوک فرشتے آنے لگے، جن کے درمیان میں سیدہ عالم کی سواری تھی۔ اس وقت میں نے ان سوار کو بھی دیکھا جنہوں نے ہمیں ہلاکت سے نجات دی تھی، اور حنزل کھلایا تھا کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے ان کو خوب پہچان لیا اور جنگل کا سارا قصہ یاد آ گیا، اور میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ قائم منتظر ہے میم و ابن حسن علیہ السلام ہیں۔ اس وقت تمام لوگ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کو سلام کر رہے تھے، میں نے بھی سلام عرض کیا، جواب دیا اور فرمایا کہ اے محمود، تو وہی ہے جس کو میرے اس فرزند نے پیاس سے بچایا تھا، اگر تو ہمارے شیعوں میں داخل ہو جائے تو تیرے لیے فلاح ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے اور آپ کے شیعوں کے دین میں داخل ہو گیا اور آپ کی اولاد کی امامت کا اقرار کرتا ہوں۔ فرمایا تجھ کو خوشخبری ہے کہ اب کامیاب ہو گیا۔ محمود نے کہا کہ یہ خواب دیکھ کر میں روتا ہوا اٹھا، صبح ہو گئی تھی، اذان کی آواز بھی سنی، اور اسی بے خودی کے عالم میں میں ان زائرین کی قیام گاہ کی طرف چل دیا اور ان کے پاس پہنچا تو میں نے سلام کیا، لیکن انہوں نے بد دعائیں دی اور کہا کہ ہمارے آگے سے دور ہو جا۔ میں نے کہا اس وقت یوں آیا ہوں کہ مجھ کو احکام دین تعلیم کیجیے۔ سن کر سب متحیر ہو گئے۔ میں نے اپنا خواب بیان کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر تیری یہ بات سچی ہے تو ہمارے ساتھ قادمین چل، وہاں تجھ کو شیعہ کریں گے۔ میں نے بخوشی آمادگی ظاہر کی اور ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسے دیے، دینے شروع کر دیے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اس کے بعد ان کے ہمراہ میں روضہ مقدسہ پہنچا، وہاں خدام نے ہمارا استقبال کیا، اور ایک مرد علوی نے جو سب سے بزرگ تھے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیعہ ہونے کے ارادے سے ایک شخص آیا ہے جس کو میں نے خواب میں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا دیکھا ہے، اور ان معصومہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ کل وہ آئے گا، سب سے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولنا، اس وقت اس کو دیکھ کر میں پہچان لوں گا۔ یہ سن کر سب متعجب ہوئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان عالوی بزرگ نے ہر ایک پر نظر ڈالنی شروع کی، یہاں تک کہ جب مجھ کو دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کے تکبیر کہی اور فرمایا خدا کی قسم وہ شخص یہی ہے۔ اس صورت کے پیش آنے سے سارے مجمع میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں اور حمد و شکر الہی کرتے رہے۔ اس کے بعد وہی بزرگ مجھ کو لے کر روضہ مبارک میں داخل ہوئے اور اعتقاد حقہ تلقین کیے۔ جب اس کام سے فراغت ہو گئی تو ان بزرگ نے کہا کہ سیدہ عالم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ تجھ کو عنقریب دنیا کے مال کا کچھ معاملہ پیش آئے گا، مگر اس کی طرف اعتنا نہ کرنا، خداوند عالم اس کا جلدی عوض عطا فرمائے گا، کچھ تنگیاں بھی ہوں گی، ہم سے استغاثہ کرنا، نجات مل جائے گی۔ میں نے عرض کیا بہت خوب، چنانچہ میرا گھوڑا مرا جس کی قیمت 200 اشرفی تھی اور اس کے بدلے اس سے کہیں زیادہ خدا نے مجھے دے دیا۔ بہت سی تنگیوں میں بھی مبتلا ہوا، مگر انہیں سے فریاد کیا اور خدا نے ان کی برکت سے کشائش مرحمت فرمائی۔ اب میں ہر اس شخص کو دوست رکھتا ہوں جو انہیں دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھتا ہوں جو ان سے دشمنی کرے۔ میں نے ان کے وجود مبارک کی برکات سے حسن عاقبت کا امیدوار ہوں۔ غرض کی آخر میں محمود نے یہ کہا کہ بعض شیعہ صاحبان کے ذریعے سے اس مومنہ کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا، اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے لوگوں میں عقد کروں. واقعہ نمبر 62، واقعات تعلیمات. عالم فاضل مرزا عبداللہ صفانی شاگرد اللہ مجلسی نے کتاب ریاض العلماء کی 5ویں جلد میں بسلسلہ حالات شیخ ابن جواد نعمانی بیان کیا ہے کہ یہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو بزمان غیبت کبریٰ حضرت حجت علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. جب ملاقات ہوئی تو عرض کیا کہ مولا ایک مقام آپ کا نعمانیہ میں ہے اور ایک خلے میں ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک جگہ کس وقت تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا کہ منگل کی رات کو اور منگل کے دن نعمانیہ میں، اور روز جمعہ اور شب جمعہ حلے میں، لیکن حلے والے میرے مقام پر آداب اختیار نہیں کرتے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو وہاں بآداب داخل ہو. مجھے اور ائمہ علیہ السلام کو سلام عرض کرے، 12 مرتبہ صلوات بھیجے، 2 سورتوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، ان دونوں میں خداوند عالم سے مناجات کرے، مگر یہ کہ خداوند عالم اس کو وحی عطا فرمائے گا جو کچھ وہ چاہتا ہے. واقعہ نمبر 63، علامہ حلی علیہ الرحمہ نے کتاب منہاج الصلاح میں اپنے والد ماجد سے نقل فرمایا ہے کہ سید رضی الدین محمد عادی حسینی نے حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ استخارہ روایت کیا ہے، جو بوقت ملاقات حضرت نے تعلیم فرمایا تھا کہ 10 مرتبہ یا اس سے کم، 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے، اور 10 مرتبہ انا انزلناہ، پھر 3 مرتبہ یہ دعا، اللہم انی استخیرک لعلمک بے عواقب الامور و استشیر لحسن ظنی بک فی المامور، اللہم ان کان الامر الفلانی قد ینتت بالبرکت آجازو و بے ولائہی و جفت بالکرامت ایامو ولیالی فخر لی فیہ خیرتن ترد شموسہ ذلولا وتتعض ایامہ سرورا، اللہم اما امر فاعتمر و اما نحی فانتہی، اللہم انی استخیرک برحمتک خیرتن فی عافیہ. اس دعا میں الامر الفلانی کی جگہ اپنے کام کا نام لے، اور اس دعا کے بعد تسبیح کے دانوں پر ہاتھ ڈالے، جس قدر مٹھی میں آئے ان کو دو دو کر کے شمار کرے، تاکہ معلوم ہو کہ آخر میں ایک دانہ بچتا ہے یا نہیں، اگر ایک باقی رہے تو وہ کام بہتر ہے، ورنہ اس کام کو نہ کرے. واقعہ نمبر 64، شیخ فاضل حسن بن محمد بن حسن قمی معاصی شیخ صدوق علیہ الرحمن تاریخ قم میں نقل کیا ہے کہ شیخ حسن بن مسلح جمکرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی سن 373 ہجری کا زمانہ اور رات کا وقت تھا. میں سو رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے دروازہ پر آ کر مجھے جگایا اور آواز دی کہ اٹھو، حضرت صاحب الزمان علیہ السلام تم کو طلب فرماتے ہیں. چنانچہ میں فوراً اٹھا اور جواب دیا کہ ابھی حاضر ہوتا ہوں، کپڑے پہن لو. قمیض اٹھائی، گھر میں سے آواز آئی کہ یہ تمہاری قمیض نہیں ہے. میں نے دوسری پہنی، پھر پائجامہ پہننا چاہا، اس پر بھی آواز آئی کہ یہ تمہارا نہیں ہے، اس کو بھی میں نے رکھ دیا اور دوسرا پہنا. اس کے بعد دروازے کی کنجی تلاش کرنے لگا، آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. بالآخر دروازے پر پہنچ کر دیکھا کہ بہت سے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، جن کو میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا اور مجھ کو وہاں تک لے کر آئے جہاں اب مسجد ہے. اس جگہ ایک تخت نظر آئے جس پر نہایت عمدہ فرش بچھا ہوا، مسند تکیے لگے ہوئے ہیں. اس پر قریب 30 سال کی عمر کے ایک جوان تشریف فرمائے، ان کے سامنے ایک بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے اور ان جوان کے سامنے پڑھ رہے ہیں. گردا گرد 60 سے زیادہ آدمی با سفید کپڑے اور سفید سبز کپڑے پہنے ہوئے نماز میں مشغول ہیں. معلوم ہوا کہ وہ جوان حضرت حجت علیہ السلام اور وہ بوڑھے حضرت خضر علیہ السلام ہیں. جب میں قریب پہنچا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ کو بٹھایا اور حضرت حجت علیہ السلام نے میرا نام لے کر فرمایا کہ تم حسن مسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ تو چند سال سے اس زمین کو اپنے کام میں لا رہا ہے اور زراعت کرتا ہے جس کو ہم خراب کر دیتے ہیں، مگر تو نہیں مانتا اور اس سال بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، اب تجھ کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور جو کچھ اس زمین سے منافعت حاصل کی ہے وہ واپس دے تاکہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ اس سے یہ کہہ دینا کہ یہ زمین مقام شریف ہے اور خداوند عالم نے دوسری زمینوں سے اس کو خاص شرف بخشا ہے جس کو تو اپنی زمین میں ملا رہا ہے۔ تیرے دو جوان بیٹے مر گئے اور تو متنبع نہ ہوا، اگر اب تو نہ مانا تو ایسا آزار پہنچے گا کہ خبر بھی نہ ہوگی۔ حسن مطلع کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، میرے واسطے کسی نشانی کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر اس کے لوگ میری بات نہ سنیں گے۔ فرمایا کہ ہم تمہارے قول کی تصدیق کے لیے یہاں علامت و نشان کیے دیتے ہیں، تم پیغام رسانی کا کام کرو اور ابو الحسن کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ کھڑے ہوں اور حسن مسلم سے چند سالہ منافع وصول کر کے دوسروں کے حوالے کر دیں تاکہ مسجد بننے لگے اور جو کمی رہے وہ مقام رحتق جو ہماری ملکیت ہے اس کے غلے وغیرہ کی آمدنی سے پوری کی جائے۔ اس موقع کا آدھا حصہ ہم نے اس مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے، سب لوگوں سے کہو کہ اس جگہ کی طرف راغب ہوں اور اس کو عزیز رکھیں، یہاں چار رکعت نماز پڑھیں، دو رکعت تحیہ مسجد کی، ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمد کے بعد سات مرتبہ قل ہو اللہ احد اور رکوع و سجود میں سات دفعہ تسبیح، اس کے بعد دو رکعت نماز امام زمان اس طرح پڑھیں کہ سورہ الحمد شروع کر کے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو سو مرتبہ اس آیت کا تکرار کریں، اس کے بعد الحمد کو پورا کیا جائے، اور اسی طرح دوسری رکعت میں الحمد کو پڑھیں، ہر رکعت کے رکوع میں اور سجود میں سات سات مرتبہ تسبیح رہے، پھر نماز ختم کرنے کے بعد تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ کہیں اور تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پڑھیں، اس سے فارغ ہو کر سجدے میں جائیں اور سو دفعہ رسول و آل رسول پر صلوات اللہ علیہم پر صلوات بھیجیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے الفاظ یہ تھے کہ فمن صلیھا فکأنھما صلى فی البیت العتیق، یعنی جو شخص ان دونوں نمازوں کو پڑھے تو ایسا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، جب میں چل پڑا تو واپس بلایا اور فرمایا کہ جعفر کا شافی چرواہا کے گلے میں ایک بکرا ہے، اس کو خرید لینا چاہیے، اگر بستی والے قیمت ادا کر دیں تو خیر، ورنہ تم اپنے پاس سے خرید کرنا، اس کو اسی جگہ کل رات میں ذبح کیا جائے، اور دن میں ماہر مبارک رمضان کی 18 تاریخ ہوگی، اس کا گوشت ان لوگوں کو تقسیم کیا جائے جو بیمار ہیں، خداوند عالم اس کے کھانے سے سب کو شفا عطا فرمائے گا، وہ بکرا چتلے رنگ کا بہت زیادہ بالوں والا ہے جس پر درہم کی برابر سیاہ و سفید سات نشان ہیں، تین ایک طرف ہیں اور چار دوسری جانب ہیں۔ حسن بن مطلع کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا، رات بھر متفکر رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، نماز سے فارغ ہو کر علی بن منظر کے یہاں پہنچا، سارا واقعہ بیان کیا، پھر میں اور دونوں اسی جگہ آئے اور امام علیہ السلام کے فرمانے کی بنا پر زمین پر ایک علامت زنجیریں اور میخیں دیکھی، وہاں سے ہم سید ابو الحسن کے مکان کی طرف آئے، جب دروازے کے قریب پہنچے تو ان کے خادم اور غلام کہنے لگے کہ وہ تو سحر کے وقت سے تمہارے منتظر ہیں، کیا تم جمکران کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں، تب ان کو اطلاع دی گئی، میں اندر داخل ہوا اور ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی باعزت جواب دے کر بڑی مہربانی سے اپنے پاس بٹھایا، اور قبل اس کے کہ میں کچھ بیان کروں کہنے لگے، اے حسن بن مسلح، میں نے رات ایک صاحب کو خواب میں دیکھا جنہوں نے یہ فرمایا کہ جمکران کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام حسن بن مسلح ہے صبح کو تمہارے پاس آئے گا، جو کچھ وہ کہے اس کی تصدیق کرنا، اس کے بیان پر اعتماد رکھنا، اس کا قول ہمارا قول، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی تردید کرو، جب سے یہ خواب دیکھ کر اٹھا ہوں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے مفصل واقعہ بیان کیا جس کو سن کر ابو الحسن نے گھوڑوں کی تیاری کا حکم دیا اور ہم سب سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ جب موضع جمکران کے قریب پہنچے تو جعفر کو ماں بکروں کے گلے کے راستے کے کنارے پر دیکھا، میں اس طرف بڑھا تو بکرا جو سب سے پیچھے تھا وہ دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا، میں نے جعفر کو قیمت دینی چاہی مگر اس نے قسم کھا کر کہا کہ یہ بکرا میرے گلے کا نہیں ہے، میں نے آج کے سوا اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے ہر چند اس کو پکڑنا چاہا لیکن نہ پکڑ سکا۔ غرض کی وہ بکرا ہم اسی مقام پر لے آئے اور حضرت کے حسب ہدایت ذبح کیا گیا۔ سید ابو الحسن نے حسن مسلم کو طلب کیا، اس سے وہ رقم وصول کی گئی۔ موضع راہ تک کے غلات بھی لے گئے اور مسجد کی چھت پڑ کر تیار ہو گئی۔ سید ابو الحسن و زنجیریں میخیں اپنے ساتھ قم لے کر گئے جو ان کے مکان میں رکھی گئی۔ بیمار لوگ آتے اور اپنے بدن پر ان زنجیروں کو ملتے اور بحکم خداوند عالم شفا پاتے اور خوش ہو کر جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سید ابو الحسن کے انتقال کے بعد ان کا لڑکا بیمار ہوا تو وہ صندوق کھولا جس میں یہ زنجیریں میخیں رکھی رہتی تھیں مگر نہ پائی گئیں۔ جمکران ایک بستی ہے جہاں یہ مسجد ہے اور شہر قم سے تقریباً ایک فرسخ پر واقع ہے۔ ریتک مشہور قریا ہے جو اگرچ کاشان سے بہت نزدیک ہے لیکن اس کا شمار قم کے علاقے میں ہوتا ہے اور قریب قریب 10 فرسخ کی مسافت پر ہے۔ مذکورہ بالا 2 رکعت نماز جو حضرت سے منسوب ہے مشہور نمازوں میں سے ہے اور حاجت کے وقت پڑھنے کے لیے بعض روایت میں دعا وغیرہ کا اضافہ ہے۔ شیخ طبرسی علیہ الرحمہ نے کتاب کنوز النجاح میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ نحی مقدسہ سے حضرت حجرت علیہ السلام کا فرمان صادر ہوا ہے تھا کہ جس کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو شب جمعہ کو آدھی رات کے بعد غسل کرے اور جائے نماز پر، جا کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھے کہ سورہ الحمد کو شروع کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے تو اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کر الحمد کو پورا کرے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے اور رکوع میں 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ اور دونوں سجدوں میں 7 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ کہے اور اسی طرح دوسری رکعت بجا لائے اور نماز ختم کر کے یہ دعا پڑھے، اللہم انی اتعتک فالمحمدت لک وعین عصیتک فالحجت لک منک الروح و منک الفرج سبحان من انعم و شکر سبحان من قدر و غفر اللہم ان کنت عصیتک فانی قد اتعتك في احب الاشياء اليك وهو الايمان بك لم اتخذت لك ولدا او لم ادعو لك شريكا منا منك به علي لا من مني به عليك وقد عصيتك يا الهي على غير وجه المكابر والخروج عن ايوديتك ولل جحود لربوبیتك ولكن اتعت حبا واذلت الشیطان فلك الحجۃ علی والبیان فعن تو اضی بنی فب ذنوبی غیر ظالم لی وان تغفلی وترحمنی فانک جواد کریم۔ اس کے بعد بقدر سانس کے یا کریم کہے، پھر اس طرح دعا کرے، یا آمنا من کل شائن و کل شائن من کا خائف حذر اسألک بے امنک من کل شائن و خوف کل شائن من کا ان تصلی علی محمد و علی محمد و ان تعطیعنی امانا لنفسی و اہلی و ولدی وسائر ما انعمت به علي حتى لا اخاف ولا احذر من شيء ابدا انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل يا كافي ابراهيم نمرود ويا كافي موسى فرعون ان تصلي على محمد وعلى محمد وان تكفيني شرا فلان بن فلان۔ جہاں اس کا اور اس کے باپ کا نام لے جس کے ضرر کا خوف ہو اور خداوند عالم سے دعا کرے کہ اس کا ضرر دفع فرمائے، یقیناً وہ کفایت فرمائے گا۔ پھر سجدے میں جائے اور تضرع و زاری کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کا سوال کرے۔ پس جو کوئی مومن مرد اور مومن عورت اخلاص سے اس نماز کو اور اس دعا کو پڑھے اس کی حاجت روائی کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، دعا مستجاب ہوگی اور ہم پر اور لوگوں پر خداوند عالم کا جو فضل و کرم و انعام ہے اس کی وجہ سے ہر طرح کی حاجت کو وہ اسی وقت پورا فرمائے گا۔ اس نماز حاجت میں بھی نمازوں و دعاؤں کے بعد تحلیل و تسبیح جناب سیدہ اور سجدے میں 100 مرتبہ درود پڑھنا جیسا کہ حکایت ہدا میں بیان ہوا ہے، بہت مناسب ہے کہ یہاں بھی ان چیزوں کا اضافہ باعث برکت اور موجب اجر و ثواب ہوگا۔ واقعہ نمبر 65، عالم شیخ ابراہیم کفامی نے کتاب بلد الامین میں لکھا ہے کہ یہ دعا حضرت حجت علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص اس کو ایک نئے برتن پر خاک شفا سے لکھے اور دھو کر پیے تو اپنے مرض سے شفا پائے گا۔ ایک بیمار مجاور کربلائے معلی نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور اپنی بیماری کی شکایت کی، جس پر حضرت نے اس دعا کو لکھنے اور اس کو دھو کر پینے کا حکم فرمایا، چنانچہ اس نے تعمیل کی اور اسی وقت تندرست ہو گیا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دواءً والحمد للہ شفاءً، ولا الہ الا اللہ کفاءً، ہو الشافی شفاءً، وہو الکافی کفاءً، اذہب الناس برب الناس شفاءً، لا یغادرہ سقم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ النجباء۔ واقعہ نمبر 66، عالم جلیل سید علی خان مدنی شیرازی صاحب شرح صحیفہ نے کتاب الکلمۃ الطیب والغیث الطیب میں بیان کیا ہے کہ میں نے بعض اجلِ سادات و صلحاء ثقات کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ واقعہ دیکھا کہ ماہ رجب سن 1093 ہجری میں برادر دین عالم عامل جامع کمالات انسیہ و صفات قدسیہ امیر اسماعیل بن حسین بیگ بن علی بن سلمان جابری انصاری سے میں نے سنا کہ شیخ صالح متقی حاجی علیہ مکی نے بیان کیا کہ میں تنگی و سختی اور دشمنوں سے جھگڑوں میں ایسا مبتلا ہوا کہ جان سے مارے جانے کا خوف تھا، جو میں نے ایک دعا لکھی ہوئی اپنی جیب میں رکھی دیکھی بغیر اس کے کہ کسی نے مجھے دی ہو، جس سے مجھ کو بہت تعجب ہوا اور متحیر تھا۔ اسی حیرت میں خواب دیکھا کہ ایک صاحب جو صالحین زاہدین کے لباس میں ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فلاں دعا تمہیں دی ہے، اس کو پڑھو، شدت سے نجات مل جائے گی، مگر یہ بات نہ کھلی کہ وہ کہنے والے کون ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ اس دعا کو پڑھو جو ہم نے دی تھی اور جس کو چاہو